আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے ارادت ارادت راہ سلوک طے کرنے والوں کی ابتدا ہے پہلی سیڑھی جب تک ہم ارادت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ راہ سلوک طے نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ارادت کسے کہتے ہیں ارادت کا معنی کیا ہے اور ارادت قائم ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا آئیے اپنے مشائخ کے ارشادات کی روشنی میں ہم اس کا مفہوم اور معانی کو سمجھیں کہ ارادت کا معنی کیا ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں ارادت راہ طریقت کی ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے اس صفت کو ارادت اس لیے کہتے ہیں کہ ارادہ ہر بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے وہ کام نہیں کرتا اب آپ کوئی بھی کام کریں گے نا پہلے ارادہ کریں گے آپ کو نشست میں آنا ہے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے کسی اور جگہ جانا ہے پہلے ارادہ کیا کہ جانا نہیں یعنی ارادہ پہلے ہے عمل بعد میں اسی ارادے سے یہ بنا ارادت پھر فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ پر چلیں اس کی یہ ابتدا ہے یعنی جو راہ سے لوگ طے کر رہے ہیں ان لوگوں کی یہ ابتدا ہے اور اس کا نام ارادت اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادے کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اس کو میں اور آسان کر دوں آپ نے کسی کے دست مبارک پر بیعت کی کسی بھی ولی کے کسی پیر کے جب بیعت کر لی اب آپ کی ارادت اس سے قائم ہو گئی پہلے بیعت کرنے کا ارادہ کیا اس کے بعد بیعت ہو گئے اب یہ ارادت قائم ہو گئی اس کو کہتے ہیں ارادت پیر اور مرید کے درمیان جو ایک نسبت ایک تعلق ہے نا یہ ارادت ہے لیکن یاد رکھیے ارادت مرید کا فعل ہے پیر کا نہیں ہے ارادت مرید کا فعل ہے اس نے اپنے ارادے سے آ کر بیعت کی اب اس کی ارادت قائم ہو گئی جب تک یہ ارادت کامل نہیں ہوگی وہ اگلی منزل طے نہیں کر سکتا اب وہ کس طرح کامل ہوگی وہ پھر ہم آگے آپ کو بتائیں گے چنانچہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے پہلی سیڑھی ہے پھر مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے ابھی میں ان کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر اس کو آسان کر کے بیان کروں گا اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے جیسے علم والے کو عالم کہتے ہیں اس کے اندر علم پایا گیا تو کیا کہیں گے عالم مگر صوفیہ کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو لہذا جو شخص اپنے ارادے سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا وہ مرید نہیں کہلا سکتا حالانکہ اشتقاق کے اعتبار سے جس کا ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں کہلا سکتا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب میں اس کو آسان کر دوں، آپ نے بیت کی، پیر و مرشد نے جو پڑھایا آپ نے پڑھا، آپ مرید ہو گئے، ارادت کا تعلق قائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ارادے سے بیت کی ارادت قائم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے، لیکن اصطلاح تصوف میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کا ارادہ اس وقت تک ہے جب تک آپ بیت نہیں ہوئے۔ اب آپ نے ارادہ کیا، بیت ہو گئے، ارادت قائم ہو گئی، جب ارادت قائم ہو گئی اب مرید کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اب پیر کا ارادہ ہے، اس نے اپنے ارادے کو پیر کے ارادے میں فنا کر دیا، اپنی مرضی کو پیر کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنی منشا کو پیر کی منشا میں فنا کر دی۔ اصطلاح تصوف میں وہ ہے اصل مرید۔ اب بات سمجھ گئے نا، اس کو میں نے آسان کر دیا۔ ارادہ پہلے ہے، ارادہ کیا، بیت کی، ارادت قائم ہو گئی، لیکن جب ارادت قائم ہو جائے اب اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو، اپنے شیخ کی مرضی میں، ارادے میں فنا کر دیا۔ اب جو اس کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا، جو اس کا ارادہ وہی مرید کا ارادہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصوف کی اصطلاح میں اسے اصل مرید کہا جاتا ہے جو اپنے ارادے کو ختم کر دے، اپنی مرضی کو ختم کر دے۔ جو پیر کی مرضی وہی ہماری مرضی، جو پیر کی رضا وہی ہماری رضا، جو ان کا ارادہ وہی ہمارا ارادہ۔ لیکن آج کل تو معاملہ ہی الٹا ہے، وہ کہتے نہیں پیر کو ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے، جو ہم چاہیں وہ ہو جائے۔ اگر کوئی کسی کو تعویذ تو نہیں، نہیں وہ چاہیے، وہ جو پھول وارا دیا تھا نا اس میں زیادہ اثر ہے، وہ تعویذ چاہیے، تو یہ کیسا ارادہ ہوا؟ یہ ارادہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو آپ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تو کیسے مرید ہوئے؟ اپنا ارادہ ظاہر نہ کرو، جو اٹھا کے دے دے لے جاؤ۔ ارادت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ خالی کاغذ بھی مجھے دے دیں گے تب بھی مجھے فائدہ ہو جائے، یہ ہے کامل ارادت۔ پھر ارادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کامل ارادت، ایک ہے ناقص ارادت۔ کامل ارادت کیا ہے؟ جو بھی دے دیا لے گئے، ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، صحیح۔ اور ناقص ارادت، ہم نے یہ دیا، نہیں یہ نہیں، وہ یہ والا نہیں، پھول والا، یہ کالی سیاہی والا نہیں، زعفران والا تعویذ چاہیے، وہ، یہ ناقص ارادت۔ سمجھ گئے؟ میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، جنرل بات کہہ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، وہ بالکل اپنے ذہن کے اندر سوچ کر کے، دیکھو مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، مجھے خالی لوٹا دیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ نہیں پتا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیں گے تو پھر بھی ایسی دعا کر دیں گے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کام ویسے ہی ہو جائے۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے مرضی شیخ کی مرضی پر چھوڑ دو، بس اپنی مرضی مت چلاؤ، نہیں یہ نہیں، وہ چاہیے، وہ نہیں، وہ چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ مریدی، پیری مریدی کا تو مسئلہ الگ ہے، آپ بیت ہوئے، پھر یہ ہے کہ بھائی مرید جو ہے پیر کے سامنے مرضی نہ چلائے، اپنے ارادے کو پیر کے ارادے میں فنا کر دے، یہ تو ایک الگ بات، ایک تصوف کی طریقت کی یہ تعلیمات ہیں۔ ابا حضور قبلہ اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع دیلانی نور اللہ مرقد، اللہ رب العالمین بے شمار رحمتیں ان کے مرقد مبارک پر نازل فرمائے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں آنے سے پہلے، درگاہ سے بننے سے قبل، فردوس کا آنے والے مکان میں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو وظیفہ پڑھتا تھا تو اگربتی جلا لیا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اگربتی جلتی ہے تو اس کا گل جو ہے گرتا ہے، راک، تو وہ اس کے نیچے ایک بڑی پلیٹ رکھتے تھے اور پھر چھوٹی پلیٹ میں وہ رکھ دیا کرتے تاکہ اس کے جو وہ گرے اس کے اندر ہی گرے، مسلے پر نہ گرے، کونے میں ایک سائٹ میں رکھ دیں، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ فرماتے ہیں رات کو 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی، رات کو 2 بجے جا کے انہوں نے کھولا، دیکھا کہ ٹیکسی میں کچھ لوگ एक आदमी को लिए, उसका सांस फूल रहा जैसे दमे की बीमारी होती, सांस समा नहीं रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, बेचैन बेकरार। हुजूर इसको देख लें। देखा जाके उनका, अच्छा मैं अभी तावीज देता हूं। तो वो मरीज क्या कहता है, मुझे तावीज नहीं चाहिए, तावीज नहीं लूंगा मैं आपसे, तावीज नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए और आपसे चाहिए। उनका भाई दवा चाहिए, मैं कहां से दवा दूं, मैं कोई हकीम थोड़ी हूं कोई, चलो मैं तावीज दे, नहीं मुझे तावीज नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए और आपसे चाहिए, मेरा अकीदा है कि आप मुझे दवा देंगे और मैं सही हूं। फरमाया अच्छा। तो फरमाते कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये दवा मुझसे मांग रहा है, मैं इस वक्त कहां से रात को 2 बजे और ये सांस की बीमारी दमे की, इसको मैं कैसे मैं दवा दूं, क्या करूं। ये सोचने लगे, कहना अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैं गया तो अगरबत्ती जल रही थी और उसकी जो राख जो गुल था वो नीचे गिर रहा था, तो मैंने वो उठाकर एक कागज में लपेटा, पुड़िया बांध के उसको दे दी, कहने इसको जाके पानी के साथ खा लेना, शिफा हो जाए। अब बताओ राख में क्या था, वो तो राख थी ना, और राख तो बेकार होती, बेकार चीज है, लेकिन अल्लाह के वली ने उठाकर दे दी और वो कोई मुरीद नहीं था, वैसे ही अकीदतमंद था, उसने जाकर इस्तेमाल कर ली, उसको शिफा हो गई। और बाद में आकर उसने बताया भी कि आपने जो दवा मुझे दी थी ना, पुड़िया जो बना के, वो दवा मैंने खाई, मुझे शिफा हो गई। तो फरमाते मैं सोचने लगा कि वो दवा क्या थी, वो तो राख थी, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। अकीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, इरादत कामिल होनी चाहिए, फिर अगर खाली कागज भी दे देंगे तो भी फायदा हो जाए, समझ गए। तो अब फरमाइशें करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ये वाकया आपको बता दिया। तो मरीज कौन है, जो पीर की मर्जी में अपनी मर्जी को फना कर दे, अपने इरादे को उसके इरादे में फना कर दे, अपनी मंशा को अपने शेख की मंशा में फना कर दे, तब समझो कि उसकी इरादत कामिल है। और अगर आकर अपनी मर्जी चलाए कि ये हो जाए वो हो जाए, ये चाहिए वो चाहिए, तो समझ लो कि फिर उसकी इरादत कामिल नहीं, फिर नाकिस है। जब आप अपनी मर्जी चला रहे हैं तो फिर आपको शेख की जरूरत क्या है, सही बात है ना, रहनुमा की जरूरत क्या है, रहनुमा तो बताने वाला है ना, उससे उसके पीछे चलोगे, जो बताने वाला है उसके पीछे चलोगे या आगे चलोगे। अगर आगे चलोगे तो पहुंचोगे मंजिल पर, खुद तो रास्ता पता है नहीं, और जो बताने वाला वो पीछे। इसलिए जरूरत है कि जिसको रहनुमा बनाओ उसको आगे रखो, आप आगे चले हम आपके पीछे चल रहे हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर ले। और अगर किसी के पीछे चल रहे हो, वो कहेगा मैं तो दाएं मुड़ूंगा, आप कहेंगे नहीं मैं बाएं मुड़ूंगा, पहुंचोगे मंजिल पर नहीं, गुमराह हो जाओ। कहने का मकसद यह है कि इरादत कामिल उस वक्त होगी जब अपनी रजा को, अपनी मंशा को, अपने इरादे को अपने शेख की रजा में, मंशा में फना कर, जो उसकी रजा वो मेरी रजा, जो उसकी मंशा वो मेरी मंशा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। और यही नहीं बल्कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने सिर्फ इसी वजह से बड़े बड़े मकामात तय कर लिए, बड़े बड़े दर्जात हासिल कर लिए, बड़ी बड़ी फजीलतें, अजमतें और रूहानी मनासिब उन्हें मिल गए सिर्फ इस वजह से कि अपनी मर्जी को शेख की मर्जी में फना कर दे। सिलसिला साबरिया के अजीम उल मर्तबत बुजुर्ग हजरत अली, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्ला, कलियर शरीफ में आपका मजार मुबारक, हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद, खलीफा और भांजे, सगे भांजे, वालिद मोहतरम का विसाल हो गया बचपन में। वालदा मोहतरमा ने सोचा गरीबी है, कभी खाना है कभी नहीं है, फाके कई कई दिन हो रहे हैं, चलो भाई किया तो खानकाह में लंगर पकता है, बेटे को छोड़ दो, लंगर खाएगा सेहतमंद हो जाएगा, खाने पीने का तो मसला ही नहीं होगा, इसको आप अपनी फर्जंदी में ले लें। फरमाया ठीक है, हमने ले लिया। नाम था अलाउद्दीन अली अहमद और साबिर, ये उनका लकब है, صابر کلیری کے نام سے مشہور ہے نا، صابر ان کا لقب ہے، نام ہے علاء الدین علی احمد، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. بلایا، فرمایا آج سے لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے. کس نے کہا؟ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، جس کو لنگر بانٹنے کی ڈیوٹی مل جائے تو اس کے تو مزے آ جائیں. لنگر تقسیم کر رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی کھا لینا، صرف یہ فرمایا لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی یہ تمہاری ہے، تم آج سے لنگر تقسیم کرو گے. لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو، اپنی عبادت میں مصروف رہتے، اپنے حجرے میں خلوت میں، اور جس وقت ٹائم ہوتا لنگر بانٹنے کا اس وقت حجرے سے باہر تشریف لاتے، لاؤ بھائی کہاں پر ہیں، مریدین نے دیکھ آپ کے سامنے رکھ دی، لوگوں نے لائن لگا لی، نکال نکال کے دے رہے ہیں، جو بھی چیز پک رہی ہے، اس میں زردہ ہو، بریانی ہو، جو بھی ہو، ایک لقمہ خود نہیں کھایا، سب کو کھلا دی. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، ایک سال گزرا، دو سال گزرے، 12 سال گزر گئے. بتاؤ 12 سال ایک لقمہ نہیں کھایا اور سب کو کھلاتے رہے، اور بھوک لگی تو گولر جو ہے وہ توڑ کے کھا لیا، درختوں کے پتے کھا لیے، بھوک کو مٹا دیا، پانی پی لیا، پیاس کو بجھا لیا. اس طرح اب ظاہر ہے جب آدمی اس طرح کرے تو صحت کہاں رہے گی، سوکھ کر بالکل کانٹا ہو، دبلے پتلے ہو. عرصے دراز کے بعد والدہ محترمہ آئیں، دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں تو اس لیے چھوڑ کر گئی تھی، یہاں تو لنگر پکتا ہے، خوب کھائیں گے، مزے مزے کے کھانے ہوں گے. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اگر کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی پہلے اپنا حصہ الگ رکھ لیتا، بانٹنے والا اپنا حصہ الگ رکھ لیتا. خیر ہماری خانقاہ میں تو ایسا نہیں ہے، بانٹنے والے بانٹ کے پھر ہمارے ہی پاس لے آتے. اور ایسا بھی ہوا، ایک جگہ میں دورے پر گیا تو وہاں جب تقسیم کرنے کے لیے ایک صاحب کو دی مٹھائی کا ڈبہ، دیا کہ جاؤ اس کو تقسیم کر دو، وہ تقسیم کر کے اور خالی ڈبہ لا کے، میں نے کیا ہوا، میں نے کہا شاید میرے پاس لایا کہ اب مجھے بھی دے دے، جیسا کہ ہمارے یہاں درگاہ علی اشرفیہ میں طریقہ، مریدین کو معلوم ہے نا، تو جب لائیں گے نہیں حضور نہیں، میں نے کہا نہیں، کیا ہوا تمہیں نہیں ملا؟ میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا، اپنا حصہ پہلے ہی نکال کے رکھ لیا، بعد میں جو بچا وہ بانٹ دیا. پھر اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بانٹو، سب کو بانٹو، اگر کچھ نہیں بھی ملا پھر بھی سمجھ لینا تمہیں بہت کچھ مل گیا. اور سارے مریدوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ظاہری طور پر آپ کو جو چیز بٹ رہی ہے نہیں ملی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو عطا کر دیں. یہ یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا اور اس ارادت کو کامل رکھنا. ہم ظاہری چیز کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہمیں باطنی چیز چاہیے، ہمیں ان کا وہ روحانی تبرک چاہیے جس سے یہ عام لوگ محروم ہیں. یہ تو کھایا پیا ختم ہو گیا، اور وہ جو روحانی چیز ملے گی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں، جو بھی آئے گا اگر ظاہری طور پر نہیں ملا باطنی طور پر ضرور ملے گا، خالی نہیں جائے گا. تو والدہ محترمہ نے دیکھا اور ان کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں آ گئی. سگی بہن تھی، بھائی یہ کیا ہوا، میں تو اس کو چھوڑ کر گئی تھی، بیٹے کو یتیم ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اکثر فاقہ کشی ہو رہی ہے، کبھی کھانا ہے کبھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی خانقاہ میں رہے گا، کھائے گا، لنگر پکتا ہے، سب کچھ ہوگا. فرمایا اچھا، ہم نے تو لنگر بانٹنے کی ڈیوٹی اسی کو لگا دی. اب ظاہر ہے جو بانٹے گا وہ خود نہیں کھائے گا. بلاؤ. بلایا. ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم لنگر تقسیم کرنا، جی حضور آپ نے فرمایا. پھر تم نے کھایا نہیں، حضور یہ نہیں فرمایا تھا، فرمایا یہ تھا کہ لنگر تقسیم کرنا ہے، یہ نہیں فرمایا تھا اس میں سے کھا بھی لینا. اللہ اکبر، 12 سال گزار دیے اس میں، بس بابا فرید کے دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا اب ہم نے تمہیں صابر کا لقب عطا کر دیا، ایسا صبر کرنے والا پوری دنیا میں نہیں، جو خود لنگر تقسیم کر رہا ہے اور ایک لقمہ نہیں کھا رہا، اس لیے پیر کا حکم نہیں. پیر کا حکم نہیں، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایقان اور وجدان یہ کہتا ہے یقیناً بابا فرید نے ساری روحانی نعمتیں ان کو عطا کر دی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنے عرصے میں کیا بابا صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ نہیں کھا رہا ہے اور کھلا رہے ہیں دوسروں کو؟ ایک آدمی خانقاہ میں رہ رہا ہے، پیر کو یہ نہیں پتا کہ یہ خود نہیں کھا رہا دوسروں کو کھلا رہا، اور پیر بھی ایسا جو پیر روشن ضمیر جو دوسروں کے دلوں کا حال بتا دے، وہ خانقاہ میں رہنے والے کی دل کی کیفیت کو نہیں جانے گا، وہ نہیں سمجھے گا اس نے کھایا یا نہیں کھایا، نہ کھانے والے کے چہرے کے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا، یقیناً پتا ہوگا۔ لیکن پیر و مرشد امتحان لے رہے تھے کب تک نہیں کھائے گا، اور مرید باوفا ثابت قدم رہ رہا تھا جب تک نہیں کہیں گے نہیں کھاؤں گا۔ تو مرشد کامل نے مرید کو بھی کامل بنا دیا۔ اگر وہ اسی میں رہتے کہ نہیں یہ تو مجھے پہلے لینا، اپنا حصہ پہلے سے الگ، نہیں، وہ جانتے تھے جو حصہ میں لوں گا اس کی بات الگ ہے، جو حصہ پیر کی طرف سے ملے گا اس کی بات الگ، میں کیا پوری دیکھ بھی اپنے پاس رکھ لوں وہ چیز نہیں مل سکتی، اور وہ ایک لقمہ دے دیں گے اسی میں سب کچھ مل جائے گا، یہ چیز تو وہ سمجھتے تھے۔ اصل کامل ارادت ان کی تھی، اسے کہتے ہیں کامل ارادت، کہ جو پیر نے کہہ دیا بس اس پر عمل ہے، سب کچھ ترک کر دیا۔ ایک دو سال نہیں، 12 سال، معمولی بات نہیں ہے، ایک ہفتے چھوڑ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، کوئی چھوڑے گا ہی نہیں، کسی کی ڈیوٹی لگاؤ پہلے اپنا حصہ الگ بعد میں دوسروں کو۔ تو اس کو کہتے ہیں اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے میں فنا کر دیں۔ اور پھر جب بابا فرید نے دیکھ لیا تو کیا کیا نعمتیں عطا فرما دی، کیا کیا مقامات عطا فرما دی۔ دو چیزیں ہیں روحانیت کے حصول کی، قرب الہی کے حصول کی، ایک تو ہے عبادت و ریاضت، تقوی پرہیزگاری، چلے پہ چلا، مجاہدے پہ مجاہدہ، ریاضت تقوی مسلسل کر رہی، اس سے بھی قرب الہی حاصل ہوتا، اس سے انکار نہیں، جیسے جیسے آدمی کرتا ہے قرب کی منزلیں طے کر۔ حدیث قدسی میں سرکار نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا، اور جب قرب حاصل کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جو کچھ مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں ضرور ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ طریقہ بھی ہے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، وظائف، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے، وہ بہت آسان ہے، وہ ہے پیر کی ایک نگاہ کرم۔ کسی بات پر دل خوش ہو گیا، ایک نگاہ کرم ہو گئی، زمین سے آسمان پہ پہنچا تھا، ایک نگاہ میں پہنچا تھا۔ اچھا عبادت اور ریاضت سے تو آہستہ آہستہ ہوگا، ٹائم لگے گا، دعائیں کر رہے ہیں مولا ہمارا دل صاف کر دے، ذکر اذکار، ذکر بالجہر، ذکر خفی، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کر رہے ہیں، آہستہ 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 ہو رہا، ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ، ہم دعا کریں دعا پہنچے، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، پتہ نہیں امان قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے ولی کی ایک نگاہ کرم جس وقت ہوتی ہے اسی وقت آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے۔ جو دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں ہے لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے، پھر وہ آسمانوں سے گزر کر سیدھی بارگاہ رب العزت میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی وقت مقبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ یہ ہے، اسی کو میں نے ایک دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ دعائیں لینا اور دعا کرانا فرق ہے۔ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہاں ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، کہتے ہیں نا لوگ، کتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں آ کر کہتے ہیں، ہزاروں سے کہہ دیا کر دیں گے۔ اور ایک وہ ہے جو کام ایسا کرے کہ دل سے خود بخود دعا نکلے، اس میں پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل سے نکلتی، خود بخود دعا نکلتی، اور وہ جو دل سے نکلتی ہے وہ سیدھی آسمانوں پر جاتا. تو وہ کام کرو. خیر اگر میں اس طرف چلا گیا تو پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، وہ پھر بالکل ایک الگ موضوع ہو جائے گا. میں پھر واپس آ جاؤں تاکہ اپنے موضوع پر قائم رہ سکوں. تو کامل ارادت اور ناقص ارادت، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک مرید نہیں ہوئے چھان پھٹک کر لو، اچھی طرح دیکھ لو، جن جن کو دیکھنا ہے دیکھ لو، سارے پیروں کو دیکھو، سارے مشائخین کو دیکھو، سب کو دیکھو، لیکن جب مرید ہو جاؤ تو پھر صرف ایک کو دیکھو، پھر سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ہونے کے بعد پھر سب کو دیکھو گے تو پھر ناقص ارادت ہوگی، پھر کامل کیا ہوگی؟ کامل ارادت تو یہی ہے جس کو دیکھتے ہیں وہ اسی کو دیکھے، جو ملے گا وہیں سے ملے، پھر حقیقت میں ملے گا. اور جو ہونے کے بعد ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو چمک دمک دیکھی، اس کو ہوا پہ اڑتا ہوا دیکھا، ارے یہ کامل ہے، اس کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھا، یہ کامل ہے، یہ تمام چیزیں شوبدے بازی دیکھیں، شاید یہ کامل ہے. نہیں، ہوا پر تو پرندے بھی اڑتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، پانی پر تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں. شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل ہو جائے، یہ ہے کامل ہونے کی دلیل. سب سے بڑی بات یہ، اس لیے کامل ارادت اس وقت ہے کہ جب انسان جس کے ہاتھ پر بیعت ہو بس ہمیشہ کے لیے پھر وہیں ہو جائے. یک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ لے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے، وہی کامیاب. ایک ہوتا ہے مرید با مراد اور ایک ہوتا ہے مرید بے مراد، یہ بھی فرق ہے، با مراد اور بے مراد. بلکہ بے مراد کو دوسرے لفظوں میں نامراد بھی کہتے ہیں، وہی کامل اور ناقص ارادت کا مسئلہ ہے. ایک آتا ہے فیض لینے کے لیے اور ایک آتا ہے امتحان لینے کے لیے. چلو بیعت ہو جائیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، دیکھو کیسے کرتے ہیں، ذرا دیکھ لے. وہ اعتراض کی نظر سے دیکھتا ہے، اچھا یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ ساری باتیں. اس کی ارادت کامل نہیں، ناقص ہے. پھر سمجھو کہ اس نے پیر کو اپنا پیر بنایا ہی نہیں، جو پیر کی ذات میں عیب نکالے اس نے بنایا ہی نہیں. کیوں؟ جب ہم کسی چیز کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر اس کے عیب نہیں سنتے، پھر اس کے عیب نہیں سنتے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک پین ہے، مجھے ایک پین لینا، میں بازار گیا دکان پر، ایک مثال دے رہا ہوں، نکالو وہی مجھے پین لینا، اس نے 8-10 پین رکھ دیے، بلکہ ایک درجن پین رکھ دیے میرے سامنے. میں نے نکال کے دیکھا، لکھا، صحیح لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس میں تھوڑی سی خرابی، اور اچھا دکھاؤ، اور دکھایا، دکھا، ہاں اس کی لکھائی موٹی ہے، اور دکھاؤ کون سا ہے، اس نے کہا جاپان کا ہے، نہیں دوسرا دکھاؤ، چائنا کا دکھاؤ، فلاں دکھاؤ. ایک درجن پین میں نے دیکھ لیے، اور لینا کتنا؟ ایک. وہ کہہ رہی آپ کو تو کوئی ایک پین لینا تھا، اس میں ایک درجن نکلوا لی. ہاں اس لیے کہ میں چھان پھٹک کے، ایک ہی دفعہ تو لینا ہے نا، بار بار تو لینا نہیں، اس لیے میں دیکھ بھال کر کے لے رہا ہوں. خیر میں نے لے لیا، اس میں سے پسند کر لیا، بہت خوبصورت اچھا لکھنے والا پین اپنی جیب میں لگا کر آ گیا. اب میں جب یہاں پہنچا تو کسی نے کہا، ارے حضرت یہ کون سا پین لے لیا، کیوں کیا ہوا؟ ارے یہ تو چائنا کا ہے، چائنا کا مال تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جاپان کا لیتے، یہ صحیح نہیں لکھے گا. میں نے کہا نہیں نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں، صحیح ہے. کیوں؟ اب میں اس کی خرابی نہیں سن رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنا بنا لیا. جب تک اپنا نہیں بنایا تھا، جب تک دکان پر تھا، تو دکاندار نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، میں نے ہٹا دیا، دوسرا دکھاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، ہٹا دیا. یا جس نے بھی کہا یہ صحیح نہیں ہے، میں ہٹاتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن جب ایک اس میں سے چوز کر لیا، منتخب کر لیا، اسی کو لگا لیا اپنی جیب میں، اب میں اس کی برائی نہیں سن رہا، اس لیے کہ میں اس کو اپنا چکا ہوں، اپنا بنا چکا ہوں. یہیں سے پتا چل گیا کہ جو کسی کو اپنا بنا لے اس کی برائی عیب نہیں سن سکتا. ارے جب ایک پین کی یہ بات ہے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے؟ جب ان کو اپنا بنا لیا, ہمارے رسول ہیں, اب ہم ان کا کوئی عیب نہیں سنیں گے, کوئی نقص نہیں سنیں گے, اس لیے کہ ان کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. جس کی ذات میں ہو اس میں ہم نہیں سنتے, تو جو ذات واقعی بے عیب ہو اس میں کیسے سن لیں گے؟ اولیاء انبیاء کے نائب ہیں, اسی لیے ہم اپنے شیخ کے بارے میں بھی نہیں سنیں گے. ہم نے اپنا لیا, ہم نے اپنا لیا ہے. تو کچھ آتے امتحان لینے کے لیے اور کچھ فیض لینے کے لیے. اور یاد رکھو, جو امتحان لینے کے لیے آئے گا اسے فیض نہیں ملے گا, کبھی فیض نہیں ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بھیجا, تشریف لے آئے. قصہ تو طویل ہے, جنت سے پھر زمین پر اتارا, وہ ایک لمبی تفصیل. روایت میں آتا ہے کہ ہرنوں کی ایک جوڑی یا ایک ریوڑ آپ کہیں, ہرن, انہوں نے کہا الہ العالمین تیرا نبی زمین پر آیا ہے, ہم زیارت کر لیں, ہم بھی جا کر زیارت کر لیں, دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا دیکھ. وہ ہرنوں کا ریوڑ جو تھا چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر سلام کیا. انبیاء سے ہر چیز کلام کرتی, انہوں نے سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. اچھا, محبت اور شفقت سے ہرنوں پر دست مبارک پھیر دیا, خوش ہو گئے, یہ جانور مجھے دیکھنے کے لیے آئے, میری زیارت کے لیے, دست مبارک پھیر دیا. دست مبارک پھیرنا تھا کہ ان کے اندر خوشبو پیدا ہوگا, مشک, مشک ہوتی ہے نا, نافع, نافع میں جو مشک ہوتی وہ خوشبو حضرت آدم علیہ السلام کی برکت, خوشبو پیدا ہو. اب جب یہ سب واپس گئے تو جو دیگر جو دوسرے ہرن تھے انہوں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی, تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی؟ ہاں ہمارے اندر سے. کیسے پیدا ہوئی؟ ارے خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہیں, ہم ان کی زیارت کے لیے گئے, انہوں نے دست مبارک پھیر دیا, خوشبو پیدا ہو گئی. اچھا ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے اندر بھی خوشبو پیدا. پہلے نہیں خیال آیا کہ ہم جا کے زیارت کر لیں, پہلے نہیں آیا, ہم بھی جائیں. چلے جا کر سلام کیا, آپ نے جواب دے دیا, دست مبارک پھیر دیا, واپس آئے جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے, خوشبو نہیں پیدا ہوئی. ارے تمہارے اندر تو خوشبو آ گئی, ہمارے اندر نہیں آئی. کہا ہم خوشبو لینے تھوڑی گئے تھے, ہم تو اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئے, ہم تو زیارت کے لیے گئے تھے. اس زیارت کی نیت سے جانے کا صلہ یہ ملا کہ دست مبارک پھیر دیا, خوشبو پیدا ہو گئی. تم صرف خوشبو لینے گئے تھے, کیسے پیدا ہوتی؟ یہ ہے فرق. جاؤ تو اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاؤ, ان کی ایک نگاہ کرم ہوگی, خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی, فیض بھی مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. اور ویسے دیکھا دیکھی جاؤ پھر کچھ نہیں. اسی کو کہتے ہیں مرید بے مراد اور با مراد, یہی فرق ہے. لوگ اپنی ارادت نہیں دیکھتے, دوسروں پر اعتراض کرتے, اس کو مل گیا ہمیں نہیں ملا, فلاں کو مل گیا ہمیں نہیں ملا. اپنی کیفیت دیکھو, تمہاری کیفیت کیا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا, ہمیں پیر چاہیے نظام الدین اولیاء جیسا پیر, ایسا پیر آج کل نہیں ہے, یہ سارے پیر ایسے ہی بیٹھے ہوئے, ہمیں نظام الدین اولیاء جیسا پیر چاہیے. ہم نے کہا اچھا ایسا پیر چاہیے, کہہ رہے ہاں. ہم نے کہا پھر امیر خسرو جیسے مرید بن جاؤ, پیر بھی ویسا مل جائے. پیر تو چاہیے, مرید ویسے بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا کامل مرید جو فنا فی الشیخ, محبوب الہی کی بارگاہ میں محفل سما ہو رہی ہے, آپ پر کیفیت طاری ہوئی, کئی گھنٹے تک سما ہوئی, قوالی ختم ہوئی, حضرت کے پاس دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں, پریشان ہوئے. ظاہر ہے محفل سما ختم ہوتی ہے, قوال جب آتے ہیں تو پیسے دیے جاتے. فرمایا یہ ہماری نالین اٹھا کے لے جاؤ, جوتیاں, کف والوں نے دیکھا یہ پیسے ملنے چاہیے تھے یہ جوتیاں, اب وہ بھی پرانی, یہ پرانی جوتیوں کا میں کیا کروں گا؟ ارے ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے, کہ محبوب الہی کی جوتیاں تھیں اس کا کیا مقام تھا, وہ قوالوں کو تو پتہ نہیں تھا. خیر انہوں نے کہا چلو ہمیشہ ملتا ہے, آج نہیں ملا کوئی بات نہیں, اٹھا لو جوتیاں رکھ لو تھیلے میں, رکھ کے چلے. وہاں حضرت امیر خسرو کسی محفل میں محفل سے واپس آ رہے تھے, کافی روپیہ انہیں ملا تھا اس زمانے کا, ہزاروں کی تعداد. چلے آ رہے ہیں, دیکھا کہ قوال جا رہے ہیں, پیر کی خوشبو آ گئی. یہ ہے ارادت کامل, پیر کی خوشبو آ گئی. فوراً ان کو روکا, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء کی بارگاہ. اچھا کیا ہوا؟ گئے تھے حضرت کو محفل سنائی, کلام سنایا, سب کچھ ہوا, آخر میں کچھ تھا ہی نہیں, نالین اٹھا کے دے دی. مجھے دو گے یہ؟ کتنے میں دو گے؟ قوال حیران ہے, ارے یہ پرانی جوتیاں کتنے میں دے؟ اس کو کیا پتا کہ محبوب الہی کی جوتیوں کی قدر کیا ہے؟ وہ تو امیر خسرو سے پوچھو کہ پیر کی جوتیوں کی قدر کیا ہے, مقام کیا ہے. وہ حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگے. انہوں نے جتنا روپیہ تھا سب کا سب قوالوں کو دے دیا, اور اس کے بدلے وہ دو نالین لے لی اور اپنے سر پہ رکھی اور چاروں طرف امامہ باندھ لیا اور جھومتے ہوئے بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ قدر ہے پیر کی نالین کی. جھومتے ہوئے محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے. سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دیکھا, امیر خسرو بہت سستا سودا کیا تم نے, ہزار روپے دے کر لے لی. کہا بہت سستا سودا کیا, بتانا یہ چاہتے تھے جتنا پیسہ تم نے دیا ہے اس کی قیمت تو اس سے بہت زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے, نسبت تعلق. تو وہ مرید کامل تھا جس نے پیر کامل کی نالین کو لے کر اپنے سر پہ رکھی. تو کہتے ہیں ہمیں امیر نظام الدین اولیاء جیسا پیر چاہیے. ہم نے کہا امیر خسرو جیسے مرید بن جاؤ پیر بھی ویسا مل جائے. اب حضور قبلہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی مسئلے میں پریشانی محسوس کرتا ہوں تو دادا حضور قبلہ کی نالین اپنے سر پہ رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ ہے پیر کی جوتیوں کی قدر, ان کا مقام. اس کو کہتے ہیں کامل ارادت, کہ جس چیز کا تعلق پیر سے ہو جائے اس کی بھی وہی عزت اور وہی عظمت ہو جائے, وہی رفعت اور وہی بلندی ہو جائے, نسبت اور تعلق. تو یہ کامل ارادت ہے. اور ناقص ارادت کیا ہے؟ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ ناقص ارادت. اپنے ارادے کو ظاہر کرنا یہ ناقص ارادت ہے, اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ ناقص ارادت, اور اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دینا یہی کامل ارادت. تب سمجھ لیا آپ نے کہ یہ کامل اور ناقص ارادت. دوسری چیز فیض کا حصول. فیض کا حصول کیسے ہوتا؟ انسان اپنی نیت اپنے معاملات بالکل صاف رکھے, گڑبڑ نہ کرے. والد صاحب قبلہ ایک چیز فرماتے تھے کہ دیکھو سانپ جب چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے, سیدھا نہیں چلتا کبھی, دیکھا ہے نا کبھی, ایسے چلے گا, یوں چلے گا, گھوم گھوم کے چلے گا, لیکن جب اپنے بل میں جاتا ہے بالکل سیدھا جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ اتنے سمجھدار ہیں کہ سمجھداروں میں تو مثال بھی دینا بیکار, ویسے ہی سمجھ جاتے. کہیں بھی چلتا ہے سانپ ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے, بل میں جائے گا بالکل سیدھا. تو فرماتے تھے کہیں بھی گڑبڑ کچھ بھی کرو لیکن جب خانقاہ میں آؤ بالکل سیدھے سیدھے آ جاؤ, یہاں کوئی گڑبڑ مت کرنا, اور خاص طور پہ شیخ کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. جو کچھ معاملہ ہے, جو کچھ زبان پہ ہو وہی دل میں, جو دل میں وہی زبان. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, جو زبان کہہ رہی ہو تمہارا دل اس کی تصدیق بھی کر رہا, اور اگر زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ, زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور, تو یہ اور قابل غور, پھر فیض نہیں ملے گا. اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو بے وقوف بنا دیا, اپنے جیسا سمجھتے نا, جیسے ہم ہیں ایسے یہ بھی. یاد رکھو اللہ کا ولی کبھی ظاہر نہیں کرے گا, कभी जाहिर नहीं करेगा। जनरल बात बता रहा हूं, कोई भी हो, आप उसके सामने जाकर कितनी गलत बयानी करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मुझ पर मुसीबतें आ गई, मुझ पर परेशानी आ गई, ये सब हो गया। अपना कभी भी कोई नहीं बताता मैं क्या हरकत करके आया हूं, किस वबाल में मैं आया हूं, किस बड़े बोल के नतीजे में पकड़ हुई है, कोई नहीं बताएगा। अपनी परेशानियां अपने वो सब बता रहे हैं। इसलिए जो कुछ है बिल्कुल साफ साफ बयान कर दो। जिसके पास गए हो आईने की तरह सब कुछ उसके ऊपर रोशन है, वो एक नजर में एक्सरे कर लेगा कि इसके दिल में क्या है। एक्सरे मशीन होती है ना, रोशनी निकलती है, जो कुछ अंदर है सब जाहिर हो जाता। तो ये डॉक्टर उस मशीन से एक्सरे करते हैं और अल्लाह वाले अपनी निगाहों से एक्सरे करते। जिसके दिल पर डाली, दिल का हाल पता चल गया, पता चल गया कि जबान से क्या कह रहा है और दिल में क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि बुजुर्ग क़िबला तशरीफ़ फरमा होते, कोई आदमी आकर या कोई औरत बहुत रो रही, परेशान, मुझ पर ये जुल्म हुआ, ये मुसीबत, फरमाया ये ताबीज इसको दे दो। अब हमने दिल में सोचा कि इससे ज्यादा जोरदार ताबीज देना चाहिए था, ये फला ताबीज तो इससे ज्यादा जोरदार है, ये तो फौरी असर करेगा, और आपने हजरत ने ये दे दिया, अब बुजुर्ग क़िबला ने ये दे दिया। तो हमने उनसे पूछा नहीं, जब वो औरत चली जाती या वो मर्द चला जाता, खुद फरमाते जो कुछ इसने बयान किया सब झूठ, एक बात भी इसकी दुरुस्त नहीं, इस वजह से हमने ये दे दिया जाओ। और कभी ऐसा होता कि फरमाते कि ये अल्लाह की पकड़ में है, लिहाजा इसको कुछ देने की जरूरत नहीं, दुआ करो अल्लाह अपना रहम नाजिल फरमा दे, इसको माफ कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वो तो हर एक के मामलात को जानते हैं, कौन क्या करके आया, कितने कारनामे करके आया है, यहां आके बड़ा सिका बन के और बिल्कुल सीधा साधा बन के बैठा हुआ। इसलिए अपने मामलात को, वैसे तो हर जगह ही मामलात साफ रखने चाहिए, इंसान को हर जगह अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। हर जगह से मतलब आप समझ रहे हैं ना, घर में हो, बाहर हो, अजीजों में हो, रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो, हर जगह अपने मामलात क्लियर रखें। कोई उंगली ना उठा सके कि इसने मेरे साथ अमानत में खयानत की थी, कोई नहीं कह सके कि इसने फला वक्त मुझसे गलत बयानी की थी, कोई नहीं कह सके कि इसने मुझे धोखा दिया था। क्लियर करने का मतलब यह है, जाहिर और बातिन एक, जब जाहिर और बातिन एक तब बंदा नेक। तो वैसे तो हर जगह ही अपने आप को क्लियर रखे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहां पर तो हर सूरत में क्लियर रखे, इसलिए कि यहीं से तो असल क्लियरेंस मिलेगी। जब यहां क्लियर हो जाओगे तो फिर सब जगह क्लियर हो जाओ। इसलिए जो जिसका भी मुरीद है उसको चाहिए कि अपने पीर के साथ अपना रास्ता मुस्तहकम रखे, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत मुस्तहकम रखे, और कोई चीज उससे छुपाए नहीं, बिल्कुल क्लियर रखे, तब उसको सही मानों में फैज मिलेगा और वो तरीकत की राह पर चलेगा। ये पहली सीढ़ी है। हम ये सारे काम करते रहें, अमानत में खयानत, धोखा दही, झूठ, गीबत, चुगली, दिल आजारी, सारे काम करते रहें और फिर कहें हमारा मुराकबा नहीं खुला, कैसे मुराकबा खुलेगा? मुराकबा ऐसे नहीं खुलेगा, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाकर और फिर जिक्र इलाही करें, जब कल्ब आईने की तरह साफ हो जाएगा फिर बैठो यहां और देखो वहां, फिर कैफियत ये हो, जहां बैठो वहीं मुराकबा हो जाए, ये कैफियत हो। लेकिन जब तक कल्ब साफ नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगा। हाँ, कोशिश जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, वज़ाइफ पढ़ते रहिए, रियाजत और मुजाहिदा ये सब करते रहें, कोशिश करते रहें, वहां से एक निगाह करम हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा, गुनाहों की आलूदगी जो कुछ दिल पर है, स्याही है, सब दूर हो जाएगी और दिल आईने की तरह रोशन हो जाएगा। और जब दिल आईने की तरह रोशन होगा तो आईने का काम है दिखाना, जो सामने आता है वो दिखा देता। तो जब आईने की तरह साफ होगा तो फिर मदीने वाले के जलवे यहीं बैठे बैठे नजर आ जाएं, साफ होने की जरूरत। कहने का मकसद यह था कि इरादत इरादे से मुश्तक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है کہ شیخ کا کوئی عمل مریدین کو ناپسند ہوتا. کوئی عمل کیا ہوں گا, ارے حضرت نے یہ کیا کر دیا, یہ تو بڑا غلط ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ شیخ وہ عمل ان کے امتحان کے لیے کر رہا, ان کا امتحان لینے کے لیے کہ اس میں کتنا ظرف ہے, اس میں کتنی برداشت ہے, اور اس میں کتنا اطاعت کا جذبہ ہے. بہت سے عمل مریدین کی تعلیم کے لیے, بہت سے عمل ان کی تربیت کے لیے, بہت سے عمل ان کے امتحان کے لیے. اب ایک بزرگ جن کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, اور یا حیو یا قیوم یہ اس میں پاک ہے, اس کے عامل تھے. اگر انسان کوئی اس میں پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے شیخ کی اجازت سے پڑھے, اس کا چلا کرے, مسلسل پڑھتا رہے, تو وہ چیز اس کے عمل میں آ جاتی. کہتے یہ آدمی فنا وظیفے کا عامل ہے. عامل کا مطلب وہ چیز اس کے عمل میں ہے, یعنی وہ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ دے گا فائدہ ہو جائے گا, ایک مرتبہ بھی. تو یا حی یا قیوم کے عامل مسلسل پڑھ رہے, لیکن ان کی زبان میں لکنت. اور آپ جانتے ہیں جس کی زبان میں لکنت ہو وہ الفاظ کو درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتا, تو وہ یا حیو یا قیوم کو یا حیو یا تیوم پڑھتے تھے, قاف کے بجائے تے, تیوم. مریدین نے دیکھا ارے حضرت تو غلط پڑھ رہے, اب حضرت کی تو مجبوری تھی, زبان میں لکنت تھی, جان بوجھ کے تو نہیں. اب کیا ہوا, رات ہوتی اور فوراً خانقاہ سے نکلتے اور چلے جاتے. انہوں نے کہا یہ رات کو کہاں جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, یہ کہیں جاتے ہیں رات. وہ شکو کو شبات پیدا ہو گئے نا, چلو پیچھا کرو ان کا, دیکھو کہاں جا رہے ہیں. ایک مریض کو لگا دیا, تم خاموشی سے چھپ جانا, جب حضرت رات کو نکلے تم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور اس طرح جانا کہ ان کو پتا نہ چلے, دیکھو انویسٹیگیشن کرو کہاں جا رہے ہیں. رات ہوئی, حضرت نکلے, روانہ ہو گئے, یہ مرید بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے سامنے دیکھا تو دریا آ گیا, وہ جیسے زمین پہ چل رہے تھے خشکی پہ ایسے دریا پہ بھی چلنے. اب یہ جو تفتیش کرنے جا رہا تھا یہ بیچارہ رک گیا, اب یہ تو جا رہے میں کیسے جاؤں, ان کا حضرت میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. انہوں نے فرمایا پڑھ یا حیو یا تیوم, وہی توتلی زبان سے کہا تیوم, اس نے وہی پڑھنا شروع کر دیا, یا یا تیوم یا یا تیوم. پڑھتے پڑھتے جب بھی دریا میں پہنچے تو مرید کو خیال آیا کہ میری زبان تو صحیح ہے, حضرت کی زبان میں تو لکنا تھا, یہ تیوم پڑھ رہا ہے, مجھے تو صحیح پڑھنا چاہیے, میں کیوں ان کی طرح پڑھ رہا ہوں. اس نے فوراً پڑھا یا یو یا قیوم, جیسے ہی صحیح پڑھا ویسے ہی ڈبکی کھائی, گیا نیچے, پھر پکارا حضور میں آ رہا ہوں, فرمایا وہی پڑھ یا یو یا تیوم, وہی پڑھنا شروع کیا, یہ بھی چلنے لگا, یہ بھی چلنا شروع ہو. کیا مطلب, اس میں پاک کو غلط پڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے, کیوں, ان کی زبان میں لکنت تھی, جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھا تھا, لیکن خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھا تھا, اللہ نے خلوص کی وجہ سے اسی کو قبول کر لی. وہی پڑھتے پڑھتے جیسے خشکی پہ چل رہے تھے ایسے دریا پہ بھی چل رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جس ادا کو پسند کر لے وہی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ باطن کو دیکھتے ہیں. اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم, اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف اور نہ تمہارے جسموں کی طرف, وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف. اس کے دل میں کیا ہے, دل میں اگر صحیح عقیدت اور محبت ہے اور صحیح طور پر قرب الہی کے لیے پڑھ رہا ہے اسی کو قبول کر لے. اس کی بارگاہ میں ریا دکھاوا یہ سب نامنظور ہے. نماز دکھاوے کے لیے نامنظور, حج میں ریا کاری ہو نامنظور, زکات صدقات و خیرات میں ریا کاری نامنظور, اور ایک آنا آپ سمجھے, آنے تو آج کل چلتے ہی نہیں, آنے تو نہیں چلتے نا, ایک آنا دو آنا, ایک آنا اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ دے دو وہی قبول, وہی قبول ہے, خلوص ہونا چاہیے. اور بغیر خلوص کے دکھاوے کے لیے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں روپے خیرات کر دو، سب نامنظور، اس لیے کہ ریاکاری ہے۔ لوگ مجھے سمجھے میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، لوگ سمجھے بڑا سخی ہے، سب کو دے رہا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے خربوں روپے بھی سب نامنظور ہے، اس کی بارگاہ میں اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکات صدقات و خیرات، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر صحیح طور پر کوئی چیز منظور اور مقبول ہے تو وہ خلوص نیت، خلوص نیت کے ساتھ۔ تو یہ خانقاہ بھی، یہاں بھی وہی چیز خلوص کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایک انسان خلوص اور محبت کے ساتھ آئے، صحیح عقیدت کے ساتھ آئے، فیض لینے کے لیے آئے، اپنے آپ کو باہر رکھ کر آئے، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنا عہدہ، اپنا منصب سب باہر چھوڑ کر آئے اور ایک عام انسان کی طرح آئے، وہی سب کچھ لے کر جائے۔ اور جو سمجھ لے میں کچھ ہوں تو سمجھ لے وہ کچھ نہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ارادت کسے کہتے ہیں۔ ارادت ارادے سے بنا، اور ارادہ ہر چیز کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھنا تھا، آپ نے ارادہ کیا، بیعت ہوئے، جب بیعت ہو گئے اب ارادت قائم ہو گئی، اب اس ارادت کو کامل کیجئے، جب ارادت کامل ہوگی تب آگے سلسلہ چلے، اور جس کی ارادت کامل ہوگی وہی آگے جا کے کامل ہوگی، اور جس کی ارادت ہی ناقص ہو گئی تو پھر وہ آگے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس موضوع کو تو ہم نے یہاں ختم کر دیا، آخری بات یہ ہے، بلکہ یہ کہ اعلان ہے کہ شعبان اور رمضان المبارک کے وظائف، ہم نے گزشتہ سال بھی اس کو باقاعدہ شائع کیا تھا اور مختلف نشستوں میں بھی بتائے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ان دونوں مہینوں کے وظائف دے دی، تو جو حضرات بھی اس کو پڑھنا چاہیں، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، آج 3 تاریخ ہے، 2 دن نکل گئے ہیں، پہلی تاریخ سے ہی شروع کرنا تھا، لیکن اب بھی اگر آپ آج رات میں یا کل بھی آپ دیکھ لیں گے تو پوری تفصیل جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ شعبان اور رمضان کے وظائف عشرے کے حساب سے بھی ہیں، اس کی تعداد بھی ہے، اس کا طریقہ بھی، ہر چیز اس میں موجود ہے، تو وہ ضرور آپ حضرات اس میں ویب سائٹ میں دیکھیں اور اس کو شروع کریں، اس لیے کہ یہ دونوں مہینے بڑے مقدس اور بڑے محترم ہیں، اور رمضان تو روحانیت کا موسم بہار ہے، اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، نہ جانے آئندہ سال یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، جو جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھیے، ان تمام چیزوں کو بغور پڑھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو پوچھ لیں، لیکن ان تمام وظائف کو ضرور پڑھیں، اس سے انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور فائدہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے مرتب کردانی، ہمارے پیر و مرشد، والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے خود انہیں مرتب کیا، وہی ہم ہر سال اس کو چھاپتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، ان دونوں مہینوں کے خاص وظائف، تو وہ آپ حضرات ضرور اس کو ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی دیکھنے، طریقہ بھی اس میں موجود ہے، تمام حضرات کے لیے اس میں اجازت ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اجازت ہے، سب اس کو پڑھ سکتے ہیں جتنے حضرات بھی، اسی لیے ہم نے ویب سائٹ پہ دے دیا، تو یہ ایک فیض ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے۔ باقی رمضان المبارک میں جو دعائے عید البحر کا چلہ ہوتا ہے، تو رمضان سے قبل ہم ایک نشست اسی دعائے عید البحر کی فضیلت اور اس کا طریقہ اور جو کچھ ہے اس پہ ہم کریں گے، اس میں اجازت بھی دیں گے، اور ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم اپنے جو ہمارے سلسلے کی اپنی چھپی ہوئی دعائے عید البحر ہے وہ بھی انشاءاللہ عنقریب ویب سائٹ پر آنے والی، تاکہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرماندار بنا۔ اے الہ العالمین، جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے الہ العالمین، اس بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، حاضرین مجلس کی تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے اور تیرا ذکر مبارک سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔